سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے. آسان ہے نا اور مزیدار ہے. زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت 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 رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اتباع سنت، سنت پر عمل کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، سنت کو اختیار کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ کی محبت چاہیے تو سنتوں کی پابندی کرو، ہر کام سنت کے مطابق کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، منزل پہ پہنچ جائے گا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، قیامت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے.
اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا مطلوب ہے جس سے ہم گناہ سے بچ جائیں. خوف کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی تھر تھر کانپنے لگے، پسینے چھوٹ جائیں، چارپائی سے لگ جائے اور خوف کے مارے خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے بعضوں کا، کیونکہ وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف مطلوب نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا خوف چاہیے جو جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. بعض لوگوں کا یہ حال ہوا، کیونکہ مرشد نہیں بنایا، کوئی مربی نہیں بنایا، مشورہ نہیں لیتے تھے، خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کے اور خوفناک مراقبے کر کر کے پرانے زمانے کے، اور اس قدر ان کی حالت غیر ہو گئی کہ نماز بھی چھوڑ گئی، کیونکہ شیطان نے ڈرا دیا کہ تمہاری تو نماز کسی کام کی نہیں ہے، اللہ کے لائق ہی نہیں ہے، پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لہذا نماز بھی چھوڑ بیٹھے، تلاوت بھی چھوڑ بیٹھے، بس رو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور ہگ رہے ہیں، بس چارپائی سے لگ گئے ہیں. یہ تو دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھائی ہوئی ہے، سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے. ہاں، اور وسیعت ربی وسیعت رحمت ربی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. خدا تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ارحم الراحمین ہے، قرآن کریم کی تعلیم دی تو فرماتے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، سبحان اللہ. ورنہ جبار بھی کہہ سکتے تھے، ان کے دادا کا نام ہے جبار، رحمہ اللہ ہو گئے، عالم تھے وہ. ہاں تایا، تو جبار بھی نازل فرما سکتے تھے، قہار بھی نازل فرما سکتے تھے، اور بھی بہت کچھ نازل ہو سکتے تھے. 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے رحمان کا انتخاب کیا، بہت مہربان مالک نے قرآن سکھایا. معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن میں بھی شان رحمت کو غالب رکھنا چاہیے. ڈنڈے پٹائیاں اور مغے اور کرسی بنانا یہ زیب نہیں دیتا. سزا تو ہے، اگر بچہ نہیں پڑھتا، شرارت کرتا ہے تو، یا سبق یاد نہیں کرتا تو اس کے لیے مناسب سزا ہے. اس کا طریقہ پوچھ لو بزرگوں سے کہ کیا طریقہ ہے کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے تو ہم اس کو کیا سزا دیں، شرارت کی ہے تو کیا سزا دیں، کس شرارت کی کتنی سزا ہونی چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا کہ قرآن پاک سکھلاؤ تو شان رحمت ہونی چاہیے، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سکھلاؤ. تو اتنا خوف چاہیے کہ گناہوں سے آدمی رک جائے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے. تو یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے الحمدللہ، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. تو جب یہ عقیدہ ہے تو کیسے جواب دیں گے؟ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال ہو گیا تو کیسے جواب دیں گے کہ نعمتوں کو کیا استعمال کیا، جوانی کہاں لگائی، نعمتیں کہاں خرچ کی، مال دیا تھا تو کہاں خرچ کیا، صحت دی تھی، زندگانی دی تھی، کہاں خرچ کی، سب کا سوال ہوگا. اگر سوال ہو گیا تو پہنچ جائے گا. بس یہ دعا کرو کہ اللہ بے حساب ہمیں بخش دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں آسان حساب فرما دیجیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال کی طرف ایک نظر دیکھیں اور فرمائے جاؤ جنت میں. کیونکہ منوقشا اور زیبا، جس سے سوال کر لیا گیا پھنس گیا، وہ جواب ہوگا نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ سوال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ کرے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. میں جہاں بھی رہوں، جس سزا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس سزا میں رہوں، میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. یہاں پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بہت ہی دکھ کے ساتھ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. ویسے تو یہ عموم میں یہ ہے کہ جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں کا مطلب یہ کہ جس ماحول میں بھی رہوں، لیکن خاص طور سے حضرت یہ بات تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دیتے ہیں، عمرے کی توفیق دیتے ہیں، نور کمانے کی توفیق دیتے ہیں، مگر بہت سے حاجی واپسی پر پاجی بن جاتے ہیں. کیسے پاجی بن جاتے ہیں؟ ابھی نور کمایا، طواف کیا، عمرہ کیا، سعی کی، زمزم کیا، توبہ استغفار کیا، پاک صاف ہو گیا. ہے نا حدیث پاک میں کہ حج کرنے کے بعد انسان ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں نے جنا ہو اس کو. معصوم کی طرح، اسی طرح عمرے سے بھی پاک ہو جاتا ہے. تو لیکن آپ پاک ہونے کے بعد ہوائی جہاز پہ بیٹھے ہیں، ایئر ہوسٹسوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فضائی ماسی کہتے ہیں، ماسی تو ہے نا کام والیاں، ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ادھر ادھر ناچتے دیکھ رہے ہیں، اور کبھی ٹھنڈا منگا رہے ہیں، کبھی گرم منگا رہے ہیں، کبھی ان پہ غصہ کر رہے ہیں، کبھی ان سے پیار سے بات کر رہے ہیں. یہ سب حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. تو ابھی نور کما کے آئے تھے، سارا نور آنکھوں کے ذریعے ضائع کر دیا، زنا کر ڈالا آنکھوں کا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، مجدد سے اپنے وقت کے فرماتے ہیں کہ ایک بد نظری لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، لاکھوں تہجد کا نور. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک گناہ سے بچ جانا ہزاروں لاکھوں تہجد سے افضل ہے. گناہ سے بچ جانا معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. لیکن بار بار یہی کہتا ہوں، اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم گناہ سے بچنے کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی بات سمجھتے ہیں، گناہ سے بچ گئے، یا گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں. گناہ سے بچنے کو جو معمولی سمجھتا ہے، در حقیقت وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھتا ہے. اور حکیم الامت نے لکھا ہے کہ یہ بات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. گناہ کو معمولی مت سمجھو کبھی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہ سے بھی بچا کرو، ایک چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. فرمایا جیسے چنگاری ہوتی ہے، چھوٹی سی چنگاری کہیں سے اڑتی ہوئی آ گئی، گھر میں کپڑے رکھے ہوئے تھے اس میں چلی گئی، آپ آرام سے بیٹھیں گے، فوراً فکر کریں گے کہیں چنگاری سے کہیں شعلہ بڑھ کے آگ نہ لگ جائے. تو یہ چھوٹا گناہ جو ہے، ملتے ملتے چھوٹے گناہ بھی مل کر بڑے بڑے گناہ بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. دوسرے کہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ کو کشش ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک گناہ کر لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ رکھ منہ پہ، الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ جو ہے منہ پر، یہ والا ہاتھ، یہ ہے نا بایاں، ایسے کرتا. جب اباسی آئے تو حدیث شریف میں ہے کہ سختی سے منہ بند رکھنا چاہیے، کیونکہ اباسی جو ہے یہ، یا جماہی کہہ لو یا اباسی کہہ لو، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ شیطان ہنستا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ کہ حدیث میں ہے کہ اباسی جماہی جو ہے یہ سستی اور غفلت لاتی ہے، نیند لاتی ہے، جس سے دین کے کاموں میں اور بیان سننے میں تلاوت کرنے میں ایک گناہ غفلت پیدا ہوتی ہے، بے توجہی پیدا ہوتی ہے، اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے. اور فرمایا کہ چھینکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ چھینکنے سے دماغ کا غبار نکل جاتا ہے. آپ چھینکو کبھی زوردار، کبھی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی سائنسدان نے مقالہ لکھا تھا کہ اگر انسان کھل کر گھوڑے کی طرح چھینک لے تو بالکل ہی اس کو بشاشت اور صحت ہوتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھوڑے کی طرح چھینکنا شروع کر دیں، وہ کوئی انگریز تھا، لیکن حدیث پاک میں چھینکنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا ہے. تہذیب، ہمارے دین کے اندر جو تہذیب ہے وہ کسی دنیا کے کسی دین میں، مذہب میں ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو جو تہذیب اللہ سکھا سکتے ہیں وہ کوئی مخلوق سکھا سکتی ہے؟ بلکہ جو دوسرے لوگ تہذیب یافتہ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے اصول لیے اسلام کے ہی ہیں، انہوں نے اسلام کے اصول لیے ہیں، اور مسلمانوں نے اسلام کے اصول چھوڑ کر ان کے جانورانہ اصول اپنا لیے ہیں. اسی لیے مسلمان پریشان ہیں، ان کے وہ ظاہراً وہ آرام سے رہتے ہیں، انسانی حقوق وہاں دیے جاتے ہیں. انسانی حقوق کا سکھانے والا اسلام ہے، اسلام سے سیکھا انہوں نے. جب مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی اور یورپ میں اور دوسرے اسپین میں کہاں کہاں پہنچ گئے مسلمان، تو وہاں دیکھا کہ ایک کمبخت نہاتے ہی نہیں ہیں، مہینوں نہیں نہاتے، اوپر سے خوشبو پاؤڈر وغیرہ لگا لیتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں اندر سے، اور اوپر سے جو ہے وہ گندے رہتے ہیں. تو مسلمانوں نے وہاں پر، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں نے عوامی غسل خانے قائم کیے، اور ایسے غلیظ تھے ان کو، تو استنجے کی بھی آج بھی ان کو توفیق نہیں ہے، ان گندے غلیظوں کے لیے انہوں نے بیت الخلاء قائم کیے، وہاں پر مسلمانوں نے مسافر خانے قائم کیے. تب جو ہے جا کے یہ کچھ صاف ستھرے ہوئے، ورنہ تو یہ آج بھی اتنے گندے تھے کہ نہاتے واتے نہیں، ناپاک رہتے ہیں، پیخانے بھرے ہیں ان کے کپڑوں کے اندر، استنجے بھرے ہوئے ہیں، اسی کاغذ سے صفائی کرتے ہیں اور اسی بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں، کتنے گندے ہیں. اور ان کی نقل میں ہم مسلمان برتھ ڈے پارٹیاں مناتے ہیں، کہیں فادر ڈے مناتے ہیں، کبھی مدر ڈے منا رہے ہیں، کبھی کچھ. انا للہ وانا الیہ راجعون. جانوروں کی نقل میں کہاں پہنچ گیا ہم؟ جانوروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. جانور کون؟ یہ جانور مویشی نہیں، یہ تو ہم سے بہتر ہیں، اس لیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہے. جب تک ہم ایمان سلامت لے کر نہ چلے جائیں، سمجھو کہ جانور ہم سے بہتر ہے، جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہ ہو جائے. اچھا فیصلہ، اگر اچھا فیصلہ ہو گیا. ایک عورت ایک بزرگ کو بہت ستاتی تھی، ان کے داڑھی ایسی تھی چھوٹی سی اور لمبی سی، تو وہ کہتی تھی کہ بہت ستاتی تھی، داڑھی کو مذاق اڑاتی تھی. ایک دن وہ جا رہے تھے تو کہا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا یہ بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ اچھا ہے، تمہاری داڑھی اچھی ہے. کیونکہ بزرگ تو صبر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو اس نے کوئی جواب دیا تو اس کو سوا سیر جواب دے دیا، اس نے چھوٹی گالی بکی تو اس نے اس سے بڑی گالی بکتی کہ میں تو اس سے زیادہ بڑی گالی جانتا ہوں. وہ تو صبر والے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. تو جب اس نے بڑھیا نے کہا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یہ بکرا اچھا ہے، بکرے کی داڑھی اچھی، تو کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو انتقال جب ہو گیا، ایمان سلامت لے گئے، تو مریدوں کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو اس بڑھیا کے گھر سے آگے سے لے جانا جنازے کو. بڑھیا کے گھر سے جنازہ لے جا رہے تھے تو بڑھیا بھی دیکھ رہی تھی تماشا جنازے کا. تو جنازے میں سے ہاتھ نکلا، ان کی کرامت ظاہر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آج میں کہتا ہوں کہ میری داڑھی اس بکرے سے اچھی ہے، اس لیے کہ میں ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں. تو کیا بات کہہ رہا تھا؟ چنگاری بھی تو ہے. ہاں، حج و عمرہ سے واپسی پہ لوگ بدنگاہی کر ڈالتے ہیں اور اس سے آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے. اور یہ بات بتائی تھی کہ ایک گناہ سے بچ جانا ہزار تہجد سے افضل ہے، اور یہ بتایا تھا کہ ایک بدنگاہی لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے. اور کیا بتایا تھا؟ ایک چنگاری چھوٹا گناہ کو بھی چھوٹا گناہ مت سمجھو، وہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ کوئی ایک چھوٹی نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. وہاں تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کال پڑا ہوگا کہ کسی طرح نیکیاں مل جائیں. اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے بندوں کو نواز دیتے ہیں. کسی نے دیکھا قیامت کا منظر ہے اور نیکیوں کی کمی پڑی ہوئی ہے، اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے ہلکا ہے، گناہوں کا بھاری ہے، فیصلہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے، بہت پریشانی ہے. تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پڑیا تھیلی وہ آ کر نیکیوں کے پلڑے میں گرتی ہے، اور وہ پلڑا جھک جاتا ہے، گناہ کا پلڑا ہلکا پڑ جاتا ہے، نیکیوں کا بھاری ہو جاتا ہے. تو پوچھتا ہے کہ یار، اب یہ میرا کون سا عمل ہے کہ جس سے میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور میرا فیصلہ اچھا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کی قبر پر ڈالی ہے. اب بتائیے، مٹی میں آپ کا کوئی پیسہ لگتا ہے؟ کوئی آپ کی محنت لگتی ہے؟ تھوڑی سی تین مٹھی آپ نے اٹھا کے ڈال دی اپنے بھائی کی قبر پہ. جب اتنی سے عمل پر اتنا بڑا اجر ملتا ہے، خدا تعالیٰ نواز رہے ہیں، تو پھر اور بڑی بڑی عبادتوں پہ کیا کچھ نہ دیں گے وہ. تو بہرحال گناہ سے بچنا، تو یہ جو شعر ہے خاص طور سے ان لوگوں کے خطاب ہے، یہ حاجیوں کو اور زائرین عمرہ کو، کہ جو عمرے اور حج سے واپس آتے ہیں. اور وہاں پر بھی حرمین شریفین میں بھی جو قرآن یہاں ہے وہ قرآن وہاں بھی ہے. قرآن تو بلکہ نازل بھی وہیں ہو، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں. اور جاہل لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ وہاں کوئی پردہ نہیں، سب آپس میں بہن بھائی ہیں. یہ بڑی جہالت کی بات ہے. قرآن تو اترا ہی وہاں ہے، وہیں تو منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نظر خراب مت کرو. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ہے کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ حکم تو نازل ہی وہی ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، حرمین شریفین میں، تو وہاں جا کے تو اور زیادہ حفاظت کرنی چاہیے نظر کی. تو میں سنایا بھی تھا کہ پہلے ایک صاحب جو ہے وہ وہاں مطاف کے اندر ہمارے حضرت کو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت دیکھیے تو یہ ملیشین عورتیں سفید اسکارف، سفید لباس اور نقاب اس طرح کی کھلی، چونکہ وہ نقاب نہیں کرتے، چہرے کھلے ہوئے، تو دیکھیے کیسی کبوتریاں معلوم ہو رہی ہیں، نور معلوم ہو رہا ہے کہ چہرے سے. حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار کرو، توبہ کرو، تمہیں کعبے کا نور نظر نہیں آ رہا، ان عورتوں میں تمہیں نور نظر آ رہا ہے، ارے یہ تو زنا ہے آنکھوں کا، جلدی سے توبہ کرو، منہ پھیرو، اس سے نہیں رہتا دھیان. اسی لیے مرشد اللہ والا کوئی ہو سر پہ تو وہ غلطیاں بتا دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے، نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جس کے سر پر کوئی نہیں ہوتا بےچارا اسی طرح شیطان اس کو پچھاڑ دیتا ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جس کار پہ ڈرائیور کا، جس کار کی بریک پر ڈرائیور کا پیر نہ ہو اس کا کیا انجام ہوگا، بریک پر پیر نہ ہو، خالی ایسکیلیٹر پہ پیر ہے، چلے چلے جا رہی ہے، اب آگے موڑ آیا تو بریک لگائے گا پھر موڑے گا، تو نہ بریک ہے، نہ اسٹیئرنگ ہے، نہ ڈرائیور ہے. تو کسی مرشد کو اپنے ڈرائیور کی طرح رکھو تاکہ وہ آگے حادثہ ہونے سے بچا لیں. تو اس طرح سے یہ جو شعر ہے وہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حج اور عمرہ کر کے کرنے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو جاتے وقت بھی اور وہاں پر بھی اور واپسی پر بھی نگاہوں کی خوب حفاظت کریں، کیونکہ یہ القرآن کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، اور اس کے لیے لعنت کی بدعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، دیکھنے والا مرد عورت نامحرم مرد عورت کو نہ دیکھے اور فحش لڑکوں کو مت دیکھے. فحش لڑکوں کو دیکھنا بھی منع ہے جن میں کشش ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے تھوڑی داڑھی آ جائے پھر بھی کشش رہتی ہے، یہ تو اپنے دل کا معاملہ ہے، اپنے ساتھ انصاف کرنا ہو خود ہی انصاف کرو، تو اپنے کو جو ہے وہ پردہ ڈال کر اور نقصان کے راستے پر چلانا تو کوئی عقل مندی نہیں، اپنے ساتھ انصاف کرے انسان. تو مرد کو نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اسی طرح سے بیریش لڑکوں کو نہیں دیکھے، نامحرم عورتیں چاہے گھر کی ہوں چاہے بازار کی، مامی چاچی سے پردہ ہے، بھابھی سے سالی سے پردہ ہے، ہے نا، چچی سے مومانی سے اور بھابھی سے اور سالی سے پردہ ہے، سخت پردہ ہے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے خالو سے، پھوپھا سے پردہ ہے، دیور سے، جیٹھ سے پردہ ہے، اور تمام کزن سے پردہ ہے، جتنے بھی ذات ہیں، چچا ذات، تایا ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، خالو ذات، سب ان کزن سے آپس میں پردہ اللہ نے فرض کیا ہے، مولویوں نے فرض نہیں کیا. مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، کس کی مجال ہے مسئلہ بنانا، مسئلہ تو انہوں نے بنا دیا، صرف بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کام غلط ہے نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بدعا فرمائی ہے، جب نگاہ اٹھانے کا تقاضا کرے نفس کہ ذرا دیکھ لے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو دو باتیں سوچ لو کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اور دوسرے یہ کہ سمجھ لو کہ بھائی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہماری نافرمانی کی اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، رسوائیاں، ذلتیں، سبھی کچھ جو ہے اس کے مقدر میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے منع فرمایا ہے آپ نے کہ مت دیکھو، اور دل میں تقاضا ہو سمجھ لو کہ خدا کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ ایک شعر سنایا تھا نا پہلے، ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے مجھے ایک شعر میرا ہوا ہے کہ جب میرا تقاضا ہوتا ہے دیکھنے کو تو فوراً میرا دل کہتا ہے دیکھ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تو فرمایا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کانپ گیا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو کیا حال ہوگا. تو فرمایا کہ اس شعر سے فوراً میرا تقاضا معلوم ہو جاتا ہے، میں کانپ جاتا ہوں، نظر نہیں اٹھاتا ہوں میں. تو لعنت اللہ تعالیٰ کے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس شخص کے لیے یا اس عورت کے لیے جو نامحرموں کو دیکھے. تو یہ اسی وقت فوراً جو ہے یہ مراقبہ کر لوں کہ میں اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاؤں گا اور آنکھوں کا زناکار ہو جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا پڑیں گی. ہم تو لعنت کی بد دعا گھر گھر لیے بیٹھے ہیں, گھر گھر کیبل لگے ہوئے ہیں. اب ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں, بہت تنگی ہے, پریشانی ہے. جب معلومات کی تو گھر میں کیبل چل رہا ہے, کیبل چل رہا ہے. ہم نے کہا بھائی یہ گناہ کی چیز ہے, حرام ہے. گناہ کام کرو گے تو اس میں تنگی تو ہوگی, پریشانی تو ہوگی, اور یہ پریشانی اس وقت تو تمہارے لیے برائے رحمت ہے. ہاں یاد رکھو کہ مسلمان کو ہی پریشانی آتی ہے, کافر کو دیکھو کیسے عیش کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ ساتھ. یہ بھی جہالت بہت لوگوں کے اندر ہے, سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب شیٹ صاحب تو ہر وقت فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, سنیما دیکھ رہے ہیں, پٹاخے چھوڑ رہے ہیں اور شادی بیاہ میں رسمیں کر رہے ہیں, بڑے مزے میں ہیں, شیٹ صاحب تو بہت مال ہے ان کے پاس. تو بھائی یہ تو بہت ان پر نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں فضل باری ہے, وہ لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں ہادا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا, یہ تو ڈھیل ہوتی ہے ڈھیل. گناہوں میں جب آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں, قرآن پاک میں ہے یہ بات. پھر وہ اپنی ڈٹائی اور سرکشی میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو اور دوہرا عذاب دیں. ناراض ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ ڈٹائی اختیار کرتا ہے, لیکن جو آدمی توبہ کرتا رہتا ہے اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتے, اس کو اپنا محبوب بناتے رہتے ہیں, قرب کا راستہ اس کا طے ہوتا رہتا ہے. تو ایسے لوگ کو دیکھو گناہوں کے ساتھ ان کو خوب دولت اور ثروت مل رہی ہے اور عیاشی مل رہی ہے, تو ڈر جاؤ, عبرت حاصل کرو. یہ اچھا حال نہیں ہے, بہت برا حال ہے, خطرناک اس کا راستہ ہو چکا ہے, دوزخ کی طرف اس کا راستہ ہو چکا ہے. کہ گناہوں کے باوجود جس کو مال و دولت کے انبار لگ رہے ہوں, سمجھ جاؤ کہ یہ بہت خطرے میں ہے. ہاں یہ مت سمجھو کہ وہاں یہ تو بڑے مزے میں ہے, کاش ہم بھی ایسے کرتے. ہرگز بھی نہیں, کاش مت کرنا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا. نماز پڑھو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ اتنے لوگ سنیما دیکھ رہے ہیں, اتنے لوگ گٹر خانوں میں پڑے ہیں, شراب خانوں میں پڑے ہیں, آپ نے ہمیں اپنے دربار میں توفیق دی آنے کی, بار بار حاضری کی توفیق دی. حضرت ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ نماز پڑھ کے آ گئے, دوسری مرتبہ نماز پڑھنے گئے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں, تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی, ورنہ دوبارہ آنے کی توفیق نہ ملتی. ہر نماز میں سوچو کہ یہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے میں آ رہا ہوں, مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں. اللہ کی توفیق ہو جائے, تسبیحات کی توفیق ہو جائے, پھر ان کا شکر کرو کہ اللہ تیری مہربانی ہے. کتنے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی یاد میں لگا لیا, آپ کی مہربانی ہے. اسی طرح کوئی نیکی کی توفیق ہو جائے ان کا شکر ادا کرو, ورنہ تکبر آ جاتا ہے, اور تکبر میں خاصیت ہے مردودیت کی. شیطان نے تکبر کیا, مردود ہو گیا. اس سے بہت بچنا چاہیے, اپنا کمال مت سمجھے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو نیکی تم کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو گناہ تم کرتے ہو وہ تمہارے نفس کی شرارت اور غلاظت ہے, اور اس کی حرارت ہے, اس کی سرکشی ہے. تو ہمیشہ نیکی کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیری مہربانی ہے. ہاں تو یہ کبھی کسی کے مال و دولت پر زبان مت لٹکاؤ, لالچ مت کرو کہ یہ کتنے مزے میں ہے, کہ گناہ بھی کر رہا ہے, بڑے مزے میں ہے, تو بہت اونچا جا رہا ہے, تو ہم بھی لاؤ یہی کام کرتے ہیں. تو کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا, اب ان سے ہم نے کہا کہ بھائی اس کو نکالو, کیا میں کوشش کرتا ہوں, پھر ان کا ارادہ تھا ہی نہیں, ڈھیلا بند تھا ان میں. اگلی دفعہ آئے, ہم نے پوچھا بھائی کیا کیا, کہا وہ میں نے بیوی سے مشورہ, میں نے کہا بس بیوی سے مشورہ کیا تو پھر کام ہو گیا تمہارا, پھر تو تمہارا کام ہو گیا. آج سارا عذاب یہی ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے مشوروں پہ چلنا شروع کر دیں گے. عورت مشورہ دے, اچھا مشورہ, نیک مشورہ دے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن عموماً اکثریت کے اعتبار سے عورتیں چونکہ ناقص العقل ہوتی ہیں, مشورے بھی غلط دیتی ہیں, اور مردوں کے دین تباہ کرنے میں الا ماشاءاللہ, ہر ایک نہیں الا ماشاءاللہ, اکثر عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے, عورتیں بگاڑتی ہیں. دیکھو نا فلاں سید صاحب تھے, دیکھو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اتنی چار منزلہ مکان بن گیا, دو دکانیں بن گئیں, ایک فیکٹری بھی ڈال دی, سب بچوں کی شادی کر دی, تم تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہو. یہ تو دیکھا نہیں کہ بڑے صاحب نے رشوتیں کتنی لی ہیں, دھوکے کتنے دیے ہیں, حرام کتنا کھلا دیا ہے. تو بیویوں کے کہنے پر ارے دیکھو نا جی تم بھی تو کچھ کرو نا, دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اچھا بھائی مجبوری ہے, لاؤ بھائی 2000 روپے تو کام کرتے ہیں سائن کرتے ہیں. تو شروع ہو گیا حرام کا راستہ. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں حرام کھانا ہے, جسم پر حرام لباس ہے, اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, پریشان ہے, تنگ ہے, گرفت آ گئی ہے اوپر سے, لیکن اب جو ہے نہ دعا قبول ہو رہی ہے نہ کام بن رہا ہے. ڈرنا چاہیے نا. تو بھائی یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خوب شکر ادا کرتا رہے, جس حالت میں 2 روٹی مل جائے اللہ کا شکر ادا کروں, کہ اگر یہ بھی نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے. اب ان سے کہا کہ بھائی تم اس کو نکالو, گندگی کو نکالو گھر سے, آنکھوں کا زنا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. جس کو بد دعا ملی رسول اللہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ اس کو کہیں چین ملے گا؟ اس میں جتنا عذاب ٹوٹ جائے کم ہے. سردار الانبیاء کی بد دعا ہے بھائی. تو پھر ان کو پھر بھی سمجھ میں نہ آیا. ہم نے کہا اچھا, ایک دن آئے کہنے لگے کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا بھائی وہ کیبل ہے؟ کہ ہاں ہے. میں نے کہا کہ یہ کیبل کا کرایہ کہاں سے دیتے ہو, پیسے کہاں سے دیتے ہو, مہینہ کہاں سے دیتے ہو, اور یہ جو اسکرین لگی ہوئی ہے کتنے ہزار کی ہے, اس کو بیچ کے پہلے پیٹ بھر لو بھائی, پھر بتانا کہ بھائی ہم نے نکال بھی دیا پھر بھی وہی حال ہے. اس کے بعد سے وہ کبھی آئے نہیں. یہاں یہ حال ہے کہ گناہ نہیں چھوڑنے. وظیفہ بتا دو کوئی, وظیفہ پڑھنے کے لیے سب تیار. 1,00,000 کا وظیفہ بتا دو, ہاں کر لیں گے. 50,000 وظیفہ بتا دو, ہاں کر لیں گے. گناہ چھوڑنے کی بات نہ کروں, جبکہ گناہ چھوڑنے پر خدا تعالیٰ کا کتنی بڑے وعدے ہیں, کتنے وعدے ہیں کہ تم گناہ چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کیا ہے وہ آیت, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جس نے تقوی اختیار کیا, گناہ سے بچا, ہم سے ڈرا, گناہ سے بچ گیا, تو ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے, ایگزٹ دیں گے اس کو مشکلات سے, اس کے کام بنائیں گے, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ ضمانت لے رہے ہیں, حکومت ضمانت لیتی ہے کہ آپ یہ زمین ہماری طرف سے الاٹ ہے, آپ لے لیں بے فکر ہو کے. ہر آدمی بے فکر ہو کے لے لیتا ہے. حکومت ضمانت لیتی ہے کہ یہ 1,000 کا نوٹ ہے, حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے, ہم 1,000 روپے کے نوٹ پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن احکم الحاکمین جو حکومتوں کو حکومتیں دیتا ہے, بادشاہوں کو بادشاہتیں دیتا ہے, اس کو بھیک دیتا ہے بادشاہوں کی, ان کی بات پہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ بھائی ہم گناہ چھوڑ دیں, دنیا میں بھی مزہ کریں, آخرت میں بھی مزہ کریں, آرام سے رہیں. مگر نہیں, آرام سے رہنا خود ہمیں منظور نہیں ہے. خود اپنے پیروں پر ہم کلاڑی مارتے ہیں, خود اپنے آپ کو تنگ اور پریشان رکھتے ہیں, تو کسی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں یہ تقلا ہے جو اللہ من امر ہی یسرا, ہم اس کے کاموں میں آسانی کریں گے. مگر نہیں صاحب, ہمیں تو مشکل ہی جانا ہے, مشکل ہی راستہ پکڑنا ہے, گناہوں کا ہی راستہ پکڑنا ہے, کیونکہ اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. نفس کے بندے ہیں ہم, اللہ کے بندے نہیں ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. حال تو ہمارا یہی ہے, غرچہ زبان سے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, لیکن فعلاً ہمارا یہی حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنے نفس کے بندے ہیں. ایک بزرگ تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے. ایک مفتی صاحب گزر رہے تھے, انہوں نے کہا تم تو کافر ہو گئے بڑے میاں. انہوں نے کہا بھائی پہلے سمجھ تو لو میں کیا کہہ رہا ہوں, کس کو کہہ رہا ہوں. کہا بتاؤ. کہا کہ میں تو اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ نفس مجھ سے گناہ کا تقاضا کرا رہا ہے کہ گناہ کر لے. میں اس کو کہہ رہا ہوں, اس کو مخاطب کر رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیری بات کیوں مانوں, میں تو اللہ کی بات مانوں گا. ہاں, اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اور گناہوں کی سنگینی کا ادراک نصیب فرمائے کہ گناہ کس قدر بری چیز ہے, کس قدر خطرناک چیز ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس گناہ کی حالت میں, یعنی جس حالت میں بندے کا انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر گناہ کی حالت میں انتقال ہوا تو گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے خاتمے کے اعتبار ہے. خاتمہ کیسا ہوا؟ خاتمہ اچھا ہوا تو بیڑا پار ہے, اور خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو ساری عمر کی عبادت بھی اکارت جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے. میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں, میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے, بس میرا کی بات یہ ہے کہ سنت کا راستہ فرمایا اسحل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. آسان ترین راستہ سنت کا ہے، سادگی سے شادی کرو، سنت کے مطابق دیکھو، کچھ بھی خرچ نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، اور میاں بیوی میں محبت ہی محبت ہوگی، خاندانوں میں محبت ہی محبت ہوگی. جہاں دیکھا زیادہ خرچ کیا وہیں لڑائی جھگڑے شکایتیں، ارے صاحب یہ دیا ہے، اچھا یہ دیا ہے، ایسا دینا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. ایک بھگیے نے بہت ہی کنجوز مہا کنجوز تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کی بیوی نے زیاولو سن لو، اس کی بیوی نے جو ہے بہت اس کو اکسایا کہ ساری دنیا تجھے کنجوز بخیل کہتی ہے، کوئی تو نیک کام کر لے، کہ موقع ہے بیٹی کی شادی کا تو کچھ اچھا ایسا کام کر لے کہ لوگ تجھے سخی کہہ دیں. تو بیچارے کے بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کھانا وانا کا انتظام کیا اور پھر ملازم کو اشرفیاں دے کر کھڑا کر دیا کہ جو مہمان کھانا کھا کے جائے اس کو ایک ایک اشرفی دیتے جانا، سونے کی اشرفی. اور ایسا ہوگا نہیں، توقع مت رکھنا، ایسا کوئی نہیں. تو بہرحال وہ اس نے طے کر دیا اور خود جو ہے وہ درخت پہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ دیکھوں کہ لوگ اب مجھے ضرور اچھا کہیں گے کہ بڑا سخی آدمی تھا، کھانا وانا کھا کے ڈیکار لیتے ہوئے لوگ نکلتے جا رہے ہیں اور اشرفی لیتے جا رہے ہیں، اور تھوڑی دور جا کے کہتے ہیں کمبخت بڑا ہی کنجوس ہے، دو اشرفی بھی دے سکتا تھا ایک ہی دن. جتنا بھی مال خرچ کر دو شکایتیں اور ناراضگیاں اور جھگڑے، یہ دینا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا. اور اگر سنت کے مطابق فیصلہ کر لو دونوں خاندان کہ بھائی ہم نے بالکل سنت کے مطابق سادگی سے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ شادی کرنی ہے، بولو منظور ہے؟ ہاں بھائی منظور ہے. اور جو منظور کرے گا یاد رکھو وہ بھی نیک آدمی ہوگا، اور جو منظور نہ کرے گا ٹینٹیں کرے گا سمجھ لو یہ پھر ہماری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ پیسے کا لالچی ہے، اس کی نظر ہمارے پیسے پر ہے. ایسے لوگ ہیں کہ بیچارہ شادی کر کے لایا اور جو ہے جو بیوی تھی وہ انتہائی غریب تھی، لیکن جہاں رشتہ ہوا وہاں ذرا مال زیادہ تھا، دماغ خراب ہو گیا. یہاں تک کہ ان کی والدہ کو بھی جو ہے وہ گالیاں دیتی ہیں کہ تمہاری والدہ کی نظر ہمارے مال پر، تیرا مال کہاں سے آ گیا؟ اس کے بیٹے کا مال ہے، تیرا مال کہاں سے آ گیا؟ تو دوسرے گھر سے آئی ہے، دماغ خراب ہو گیا پیسہ دیکھ کے. ہاں اور الٹا ان کی والدہ کو جو ہے وہ برا بنا رہی ہے کہ ان کی نظر مال ہمارے مال پر، تیرا مال کہاں سے آ گیا؟ تو لڑکے کا مال ہے، اس کی والدہ کو حق ہے، اس کے بیٹے کا بیٹے کی سعادت ہے کہ اپنی مال کو اپنی ماں کو جو ہے وہ خرچ کرے، اس کو اچھے حال میں رکھے، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے درمیان میں جھگڑا پڑا ہے، پریشان کر رکھا ہے، زندگی اجیرن کر رکھی ہے، یہ لاؤ روزانہ یہ لاؤ وہ لاؤ، اور خود جو ہے کیا پوری زندگی جو ہے غربت میں گزری ہے، اب دماغ پھٹ گیا، دماغ آؤٹ ہو گیا پیسہ دیکھتے ہیں. تو دونوں خاندان فیصلہ کر لو کہ بھائی ہم نے سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، سادگی کے ساتھ کرنی ہے. رخصتی میں کھانے پر لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی میں کھانا نہیں، کوئی دعوت واوت نہیں کی، ولیمہ جس طرح ہوتا ہے جتنی استطاعت ہو لڑکے والا ولیمہ کر دے، لڑکی والی کے اوپر لڑکی والے پہ کوئی پیسہ نہیں ہے کہ یہ خرچ کرو وہ خرچ کرو. ارے ماں باپ نے اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا ظالموں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو، 15-20 سال اس کو پالا اور اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا اس نے، اب اس کی تم قدر کرو، اس کو تم آرام سے رکھو. جو اللہ کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف کہ ان کو نرم برتاؤ کرو ان کے ساتھ، تم ان کے اوپر ظلم کرو گے خدا تعالیٰ تم پر ڈنڈے برسائے گا، تم کو چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ، ایک کمزور مخلوق پر جو ہے ظلم کرنا خدا تعالیٰ چھوڑ دے گا کیا؟ ہاں ایک دن ایسی گردن پکڑے گا. کتنے واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے بیویوں کو ستایا آج وہ معذوری کی حالت میں پلنگ پہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کے دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کس چیز کو کہتے ہیں، کون سی دنیا جس سے نفرت مطلوب ہے؟ وہ دنیا جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے. ماں باپ دنیا نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت دنیا نہیں ہے، ماں باپ کو کھلانا پلانا دنیا نہیں ہے، ان سے محبت کرنا دنیا نہیں ہے، ان کو خوش کرنا دنیا نہیں ہے، ان کے لیے کچھ چیز لا کے کھلا دینا ان کو دنیا نہیں ہے، اسی طرح بیوی دنیا نہیں ہے، بچے دنیا نہیں ہے، ان کی رعایت کرنا دنیا نہیں ہے، بیوی کے لیے اچھا کپڑا لتا یا کوئی اس کی پسند کی چیز لا کر کھلا دینا، اس کے منہ میں لقمہ دے دینا محبت کے ساتھ، مگر تنہائی میں تنہائی میں. تو یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی سے راستہ طے ہوتا ہے، یہی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. تو یہ دنیا نہیں ہے، دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دیں، مال میں اتنا لگ گئے کمانے میں کہ اب نہ نمازوں کی ہوش ہے، نہ دین سیکھنے کی ہوش ہے، نہ قرآن پاک صحیح کرنے کی ہوش ہے، بس کمائے جا رہے ہیں کمائے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے بیٹھے ہیں، بیوی بچوں میں خوش گپتیاں کر رہے ہیں، یہ ہے غفلت کی باتیں، یہ ہے دنیا. ورنہ مال و دولت کے ساتھ بھی انسان اللہ والا بن سکتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر تھے، ان کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو اللہ والے کے ساتھ مال جمع نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک یہ گئے، یہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور پہلے زمانے میں دور دور سفر ہوتے تھے، دور سفر کیا، اور عبید اللہ احرار رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گئے اس خیال سے کہ ان کے پاس رہیں گے، کچھ اللہ کی محبت سیکھیں گے، اللہ والے وہ بن جائیں گے. تو دیکھا کہ وہاں تو بھائی بڑی شان و شوکت کا معاملہ ہے، گھوڑے بھی پلے ہوئے ہیں، شکاری کتے بھی ہیں، نوکر چاکر خادم مال کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، تجارت بھی چل رہی ہے. تو دل میں بدگمانی آ گئی، بہت دور سے سن کے آئے تھے کہ بڑے اللہ والے ہیں، یہاں پہنچے تو بدگمانی آ گئی کہ بھائی یہ کوئی دنیا دار ہے، یہ تو اللہ والا کہاں ہو سکتا ہے یہ. تو فرمایا کہ ان کو کش ہو گیا، مولانا عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کو کش ہو گیا کہ اس کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دنیا کہ نمر دانت کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا کہاں ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. دل میں یہ مصرع آ گیا ان کے، نمر دانت کہ دنیا دوست دارت، اور ان کو کش ہو گیا. تو بہرحال رات کو خواب میں دیکھتے ہیں، خواب دیکھا انہوں نے جامی علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواب دیکھا کہ قیامت کا سما ہے اور قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور قرض خواہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارا قرض لاؤ، غریبان پکڑے ہوئے ہیں، قرض لاؤ. اور یہ بڑے پریشان ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں گھڑ سوار آ رہا ہے، اور دیکھا تو یہ تو وہی ہے بزرگ. تو کہا کہ کیا بات ہے، کیوں اس کو پکڑے جاؤ؟ انہوں نے کہا ان کو اس نے ہمارا قرضہ دینا ہے. تو انہوں نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا اتنا ہے. انہوں نے ملازم سے اشرفیوں کا توڑا لے کے کہا یہ لو، اس کا قرض ادا کر دیا. وہ چھوڑ گئی اس کی جان. صبح جو آنکھ کھلی تو روتے ہوئے آئے اور کہا کہ حضرت بیعت کر لیجئے. کہا کہ کیوں بھائی، کل کیا دل میں تمہارے بات آ رہی تھی؟ کہا کہ نہیں حضرت، معاف کر دیجئے، بس بیعت کر لیجئے. کہا نہیں، پہلے یہ بات بتاؤ کہ تم نے کل کیا کہا تھا، دلی دل میں کیا بات آئی تھی؟ کہا حضرت رہنے دیجئے، معاف کر دیجئے. کہا نہیں، پہلے وہ مصرع بولو. پھر انہوں نے مجبوراً کہا کہ یہ مصرع آیا تھا کہ نمر دانت کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا ہو نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھ. کہا اب ایک مصرع میری طرف سے لگا لو، یہ ایک مصرع تمہارا ہے تو ایک مصرع میری طرف سے لگا لو کہ اگر دارت برائے دوست دارت، کہ اگر وہ دنیا رکھتا ہے لیکن اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے لیے مال رکھتا ہے، دل میں دنیا نہیں ہے. جیسے میں بتاتا رہتا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، دل میں رکھنا ناجائز. کشتی میں پانی گھس آئے، کشتی کی ہلاکت ہے، باہر باہر رہے، کشتی کی روانی کا ذریعہ ہے. دل میں دنیا نہ ہونی چاہیے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت لکھوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے۔ کچھ اشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اللہ والے ہر وقت اللہ کی محبت میں آہیں بھرتے رہتے ہیں، کبھی خفیہ خفیہ، کبھی آواز سے، کبھی خفیہ خفیہ۔ تو یہ عاشقوں کا یہ شیوا ہے کہ اپنے اعمال پر ہمیشہ ندامت رکھتے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں ان پہ بھی ندامت رکھتے ہیں، گناہ پہ تو اول تو گناہ وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر کر بھی بیٹھے تو ایسا استغفار و توبہ کرتے ہیں کہ عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے سے بھی خطا ہو سکتی ہے، بشر ہے اور نبی تو نہیں ہے جو معصوم ہے، اللہ والا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن استغفار و توبہ وہ پھر ایسی کرتا ہے کہ عرش الہی کو بھی ہلا دیتا ہے، اتنا روتا ہے کہ عرش الہی رحمت سے ہلنے لگتا ہے اور اس کی مغفرت کا پروانہ بھی جاری ہو جاتا ہے اور اس کے قرب کے درجات بھی بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ ان کی تہجد قضا ہو گئی، وہ اتنا روئے، اگلے دن شیطان آیا اور اس نے جو ہے تہجد کے وقت ان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی، انسانی شکل میں آیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ شخص ٹانگیں دبا رہا ہے۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا نہیں بس اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ کہا نہیں نہیں تو کیوں مجھے اٹھاتا ہے، کون ہے تو؟ کہا نہیں بس چھوڑیے آپ تہجد کو، اٹھ جائیے۔ کہا نہیں مجھے پتا تو کون ہے، پکڑ لیا اس کو، کہا میں اصل میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان اور تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، یہ کیسے ممکن؟ کہا بس کبھی کبھی عبادت تو میں نے بہت کی، آپ کو پتا ہی ہوگا، تو کبھی کبھی پرانی عادت لوٹ آ جاتی ہے۔ کہا نہیں سچ بات بتا۔ کہا کہ بات یہ ہے جی کہ آپ کی تہجد قضا ہوئی، آپ اتنا روئے کہ تہجد جو پڑھتے تھے آپ سے اس کا جو قرب کا درجہ بڑھتا تھا آپ کے توبہ اور آنسوؤں سے، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کا بلند مرتبہ ہو گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ میری بزنس لاس میں جا رہی ہے تو میں آپ کو اٹھائی دوں تاکہ آپ کم سے کم اس مقام پہ تو نہ پہنچیں۔ تو رونا جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، لیکن وہ نیکیوں پر بھی ندامت سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی شان کے لائق کہاں ہو سکتی ہے، کتنا بھی ہم بڑھیا عبادت کر لیں لیکن اللہ کے لائق تو نہیں ہو سکتی نا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ قبول فرما لیتے ہیں، یہ ہماری ناقص عبادتوں کو بھی وہ قبول فرما لیتے ہیں، لیپا پوتی کر دیتے ہیں، فرشتوں سے بھی چھپا دیتے ہیں اس کو، ورنہ فرشتے تانا دیں دیکھ کیسی عبادت کی ہے، ہاں لیکن فرشتوں سے بھی وہ مخفی رکھ کے ان کا کام بنا دیتے ہیں۔ بہت ہی پیارے مولا ہیں ہمارے، بہت پیارے مولا ہیں۔ عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی حسرت رہے۔ گناہ کرنے کی حسرت کرنے والا بیوقوف ہے، کیونکہ ابھی اس کو گناہ کی گندگی کا علم نہیں ہے۔ گندی چیز میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، چہانے میں کوئی انگلی ڈالتا ہے سمجھدار آدمی، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ گندی غلیظ چیز ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ ابھی ہمیں گناہوں کی گندگی کا احساس نہیں ہے، اس لیے ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جس دن ہمیں گناہ کی گندگی اور سنگینی کا احساس ہو گیا، ہم خود ہی اس سے پناہ مانگیں گے اور اس سے بچ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں گناہ سے بچا لیا۔ تو حسرت نہ کرو کبھی گناہ کی، تیری مرضی سے ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی ناحسرت رہے۔ اور آخری شعر ہے، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا۔ سب کو استقامت نصیب فرمائے. استقامت کیا ہے؟ کہ توفیقات قائم رہیں، برائی سے انسان بچا رہے، آخر سانس تک خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو. روز و شب قلب افسر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، فرمائے. یہ کتاب ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی تالیف فرمودہ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن رسالہ چھوٹا ہے لیکن مال بہت ہے، اس میں بہت بڑا مال ہے. سنتوں پر ایسی مستند کتاب ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہماری نظر سے نہیں گزری، اور اس میں روز مرہ کی آسان آسان سنتیں ہیں، نہ کوئی پیسہ لگنا ہے، نہ کوئی مشقت ہونی ہے، نہ اور کچھ خرچ ہونا ہے، بہت آسان، بلکہ زندگی آسان ہو جائے گی اور مزیدار ہو جائے گی انشاءاللہ. جس گھر میں یہ کتاب نہ ہو وہ یہ کتاب یہاں سے مفت لے سکتے ہیں، ہماری طرف سے ہم خرید کے لاتے ہیں، یہاں مفت تقسیم کرتے ہیں، آپ مفت میں لے لیجئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن میں اگر آپ صدق دل سے سنت پر عمل شروع کر دیں گے اور اس کتاب سے دیکھ دیکھ کے عمل شروع کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خود ہی انقلاب آ جائے گا، ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جن لوگوں نے یہ کام کیا الحمدللہ وہ دعائیں دیتے ہیں ہمارے حضرت کو. تو یہ سنتوں کی کتاب ہے، مفت میں یہاں آپ کو مل جائے گی، جس گھر میں نہ ہو ضرور لے لیں اور اس پر عمل کی پوری کوشش کریں، اور اپنے بچوں میں بھی اس کی تربیت کا اہتمام کریں، مگر نرمی اور محبت کے ساتھ، روک ٹوک غصہ مار پٹائی نہیں، بلکہ ہمیشہ بچوں کی تربیت نرمی سے محبت سے، جیسے نرم و نازک پودے کی تربیت کرتے ہیں ایسے تربیت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. یہ ہمارے بھائی ہیں محمد اکرم، ان کی بچی نے یہاں قرآن پاک ناظرہ ختم کیا ہے، ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے ماشاءاللہ. یہ فرید صاحب اور ان کے گھر والے جو ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں، ان کے گھر والے یہاں بہت عرصے سے بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سکھاتے ہیں اور جو بلا معاوضہ سکھاتے ہیں اور برسوں سے یہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں بچیوں کی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں اور سنتوں کا اہتمام بھی سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی محنت کو اور ہمیشہ کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور جس بچی نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح اور اچھے تجوید کے ساتھ یاد رکھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. یہ قرآن پاک ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے میرے دوستوں، کہ ہمارے اہل جماعت کا عقیدہ ہے سنت والجماعت کا کہ یہ کلام الہی جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ نور الہی ہے. تو یہ اتنی بڑی دولت ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، خدا تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر و قیمت نصیب فرما دیں. جو لوگ اس کو تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، سب سے بہترین کون؟ کہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، وزارت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں نہیں، اور بنگلوں میں بیٹھے ہیں ہزاروں گاڑیاں اور پراڈو گاڑیاں لیے پھر رہے ہیں نہیں، سب سے بہترین کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو بڑے درجے کی چیز ہے. اور حافظوں کے لیے بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، کہ میری امت کے اشراف بہترین لوگ، بہت ہی شرف والے لوگ کون ہیں؟ حافظ القرآن اور اصحاب اللیل، جو راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں روتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین. اور یہ اب یہ اور بات ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہے، آنکھ بند ہوتے ہی سب قصہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے ہم، لیکن اگر دنیا میں قدر نہ کی میرے دوستوں تو وہاں سوا پچھتاوے کے کوئی کام نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر پورے پورے عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، خوب اچھی تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کی یا بچوں کی تجوید صحیح نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ فرض کام بہت جلدی کر دیں. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنا فرض ہے، کلام الہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے. اس کو خوب اچھی طرح سیکھ کر پڑھنا چاہیے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی مجلس میں کسی شاعر کے کلام پڑھا جا رہا ہو اور وہ شاعر بھی وہاں موجود ہو، پڑھنے والا کس قدر احتیاط سے پڑھتا ہے، کس طرح اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. اور یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور جو بات منہ سے نکلتی ہے سنتے ہیں، دل میں جو بات آتی ہے وہ جانتے ہیں، ہر جگہ وہ موجود ہیں، ہے نا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. تو ہر وقت وہ ہمارے کلام سن رہے ہیں جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں. تو اور ہمارے بزرگوں نے طریقہ بھی یہی سکھلایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام، دیکھیں تم کیسا پڑھتے ہو، پھر تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس استحضار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ قرآن پاک کے چار حق ہیں. ایک تو اس کو محبت سے پڑھے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے، پالنے والے سے محبت ہوتی نہیں، بچہ اپنے ماں باپ سے کیسی محبت کرتا ہے. تو ہمارے پالنے والے کا کلام ہے. ایک عظمت کا حق ہے کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے. اور تیسرے یہی کہ اس طرح سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور فرمائش کی ہے، دیکھیں کیسا ہمارا کلام سنتے ہوں. اس طرح سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہر حرف پر دست نہیں کی ہے. ایک بچہ ہے یا بڑا ہے، کوشش کر رہا ہے، تجوید صحیح نہیں ہے، بار بار اٹکتا ہے، بار بار غلط پڑھتا ہے، بار بار جو ہے گر پڑتا ہے، لیکن پھر کوشش میں لگا رہتا ہے، خدا تعالیٰ کو اس کا پڑھنا انتہائی محبوب ہے، بہت پسند آتا ہے. اور اس کو دوہرا تیرا معلوم نہیں 700 گنا 1000 گنا اجر وہ دے دیتے ہیں. ایک آدمی روانی سے پڑھ رہا ہے اس سے اچھا ہے، لیکن جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی مایوسی نہیں ہے. خدا تعالیٰ اس کو بہت کچھ، اس کا دل دیکھتے ہیں، اللہ دل دیکھتے ہیں. اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتے، تمہاری قربانیاں نہیں دیکھتے، ان کو تمہارے گوشت پر قربانی نہیں چاہیے، دل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس دل سے وہ لگا ہوا ہے میرے کلام کو سیکھنے کے لیے. بس ان کو پیار آ جاتا ہے، کام بن جاتا ہے. تو ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے اور ہر حرف پر دل کا رنگ دور ہوتا ہے. کلام الہی کی تلاوت ایسی مزیدار عبادت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. کلام الہی نور ہی نور ہے. اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر مناجات مقبول میں کتنی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے واسطے دے کر اللہ تعالی سے مانگا. تو کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ قرآن مانگا. اے اللہ تو اس کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی کشائش بنا دے، اور میرے حزن و غم کی کشائش بنا دے اللہ، اور اس کے میرے دل کی بہار بنا دے، اور اس کو میرے قلب و جان میں پیوست کر دے. یہ مانگا، اتنے بڑے بڑے واسطے اور سفارشیں کر کر کے اللہ سے یہ مانگا. ہم کیا مانگتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ قرآن کو مانگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ پورے کا پورا قرآن. آپ پورے قرآن کی تفسیر تھے، پورے کا پورا قرآن آپ کے اخلاق تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن پاک ختم ہو گیا تو اب یہ نہیں کہ بس ابھی کام ہو گیا، اٹھا کے تاپ سے رکھ دیا. برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، جو دان میلا کچیلا ہے، مٹی اس پہ پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. بڑی توہین ہے کلام پاک کی. ہاں، اس کو خوب اچھی طرح صاف ستھرے کپڑے میں، میلا ہو جائے جلدی سے اس کو دھو لو، بلکہ میلا ہونے ہی نہ دو اور جلدی سے اس کو دھو لو، صاف ستھرا رکھو، جو دان کو خوشبو لگا لو اور اس کی خوشبو کو دل میں بھی بسا لو، خوشبو کو دل میں بسا لو، یعنی کہ دل سے قرآن پڑھو، دل سے قرآن پڑھو، پھر دیکھو کیا دولت ملتی ہے. خدا کی قسم، ساری کائنات کی دولت، ساری کروڑ ایک جیسی ایک کروڑ کائنات کی دولت بھی ہو، وہ بھی اس کلام الہی کے آگے ہیچ ہے. ارے میرے دوستو، یہ تو سوچو کہ یہ کلام الہی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پر نازل نہیں فرمایا، اس قلب پہ نازل فرمایا ہے. اس مٹی کے انسان کے اندر سینے میں وہ دل ہے جس پر خدا تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ نازل ہوا، یہ حامل قرآن ہوئے، اور پھر اس کو ہر مسلمان پڑھتا ہے. کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستوں. اس کی تلاوت روزانہ ہو، چاہے تھوڑی ہو، لیکن پابندی سے ہو روزانہ، انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات ہم خود دیکھ لیں گے, اور تجوید کو سیکھ کر پڑھیں, غلط سلط نہ پڑھیں, کیونکہ بجائے اس کے ثواب کے گناہ بڑھ جائیں گے, پھر گناہ ہوگا, نماز بھی درست نہیں ہوتی. کلام الہی کو سب اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں پکا وعدہ کرو, زبانی جذباتی نہیں بلکہ یہ ایک اہم کام ہے, اس کو کرنا ہے انشاءاللہ. جس کی تجوید درست نہ ہو, تو یہ قاری جلیل صاحب ہیں یہاں پہ, مولانا جلیل صاحب اور بھی حضرات ہیں, تو جس کو جس سے سہولت ہو, مناسبت ہو, وہاں بیٹھ کے اپنے قرآن پاک کو درست کر لو. ابھی وقت ہے, بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. کلام الہی کو ہم سب درست کر لیں, اور اللہ تعالیٰ اس مبارک موقع ہوتا ہے, کلام پاک جب ختم ہوتا ہے تو مبارک موقع ہوتا ہے, ایسے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو اپنی جائز دنیا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے بھی مانگو ضرور, کہ اللہ ہماری دنیا بھی, دنیا کے بھی ہم محتاج ہیں, لیکن ہماری آخرت بھی اللہ بنا دیجیے اپنے کرم سے, ہے نا. تو اور اس موقع پر دعاؤں کی قبولیت کے بھی وقت ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں, اور اس کا اہتمام بھی صحابہ سے ثابت ہے, کہ جب قرآن پاک کہیں ختم ہوتا تھا, صحابہ کو بلوایا جاتا تھا کہ آپ ہمارے یہاں ختم قرآن ہے, آپ دعا کر دیجیے آ کے. اور وہ حضرات کچھ شیرنی وغیرہ بھی کرتے تھے, لیکن اب چونکہ رسومات کا دور آ گیا ہے, اب رسمیں بنا لی گئی ہیں, رضا الہی مقصود نہیں ہے, نمائش مقصود ہے, اس لیے اب ان چیزوں سے دور رہنا بہتر ہے, اور ان کو رسومات بنا لیا گیا ہے, ان کا ترک اب واجب ہونے لگا ہے, اس لیے بس قرآن پاک ختم ہو گیا اور دعا کر لی جائے گی. اور انہوں نے پوچھا تھا, ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, تھوڑی سی مٹھائی یہ لے آئے ہیں, اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے, ٹھیک ہے. ہاں 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 لاؤ, پہلے ہم نے پڑھی تھی, پہلے موقع کی سنتیں ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, جزاک اللہ. اس میں سے ہر موقع کی ایک سنت ہم ہر جمعے کو انشاءاللہ پڑھ کے سنائیں گے. وہاں حجرت الطالبین میں تو ہم روزانہ ہر ایک موقع کی سنت پڑھتے ہیں, یہاں جمعے جمعے آنا ہوتا ہے تو یہاں ایک ایک موقع کی سنت, سونے کی, سو کر اٹھنے کی سنتیں ہم پڑھ کے سنا چکے ہیں. آج بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں. استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں, تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہیں, اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے. فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے, اب مٹی کے ڈھیلے کا رواج ختم ہو گیا, ایسے وہ نالیاں نہیں رہیں, تو نالیوں میں تو کرنا بھی نہیں چاہیے, پتھر نہیں پھینکنے چاہیے, نہ ہی جمع کرنے چاہیے, اس سے صفائی بھی نہیں رہتی. یہ ڈھیلوں کا جو ہے معمول سفر میں یا کچی جگہوں کے اوپر تو مناسب رہتا ہے, اور ٹوائلٹ کے اندر آج کل جس طرح کے غسل خانے اور پیخانے بنے ہوئے ہیں اس میں مناسب نہیں ہے. تو فرمائے کہ لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے, تاکہ فلش خراب نہ ہو, ٹوائلٹ پیپر استعمال کر کے اس کو اسی میں بہا سکتے ہیں, وہ بھول جاتا ہے. لیکن اگر صرف پانی سے بھی استنجا کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے, بیت الخلاء جانے سے پہلے سر ڈھانکنے لگ چاہیے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت, ہاں ترجمہ, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے, مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے, جس سے وہ شرمگاہ کو دیکھ نہیں پاتے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں یعنی الٹا قدم, الٹے سائڈ والا قدم رکھیں. جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے, یعنی سطر کم سے کم نظر آنی چاہیے, لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ کہیں استنجا اس میں لگ جائے, ناپاکی ہو جائے, تو جتنا مناسب ہو سکے نیچے ہو کر کھولیں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں, اور باہر آنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں غفرانک, کیونکہ بیت الخلاء کے اندر کوئی دعا پڑھنا یا اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے, بدبودار جگہ ہوتی ہے, گندی جگہ ہوتی ہے, تو باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ترجمہ, اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی بھی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. بیت الخلاء میں ایسی آیات وغیرہ لے جانا جائز نہیں ہے, گندی جگہ ہے وہاں نہیں لے جانا چاہیے. البتہ جیب کے اندر اگر کچھ نظر نہیں آ رہا, جیسے کوئی دعاؤں کا کارڈ رکھا ہوا ہے کوئی چیز اور وہ باہر سے نظر نہیں آتا تو وہ لے جا سکتے ہیں. تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو بھی پہن کر جانا جائز ہے. رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ نہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹ کریں. بعض گھروں میں بھی بیت الخلاء اس طرح بنا دیے جاتے ہیں بے خیالی میں کہ وہ جو کموڈ ہوتا ہے اس کا رخ یا تو پیٹ قبلے کی طرف ہوتی ہے یا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے مکان بناتے وقت, تو نہ پیٹ ہو اور نہ قبلہ, اور نہ پیٹ ہو اور نہ چہرہ ہو اس طرف قبلے کی طرف. رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ سلام نہ کریں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں. پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں, کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت استنجے کی جگہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں, استنجا بائیں ہاتھ سے کریں. بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا, اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنی چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے. اور وضو کے متعلق لکھا ہے کہ وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے, سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے, موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لے. فائدے میں لکھا ہے کہ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے, خصوصاً جمعے کے بعد فوراً جو ہے لوگ نمازی لوگ نکل جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے بعد کوئی اور کام نہیں ہے. جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے بھی چار سنتیں سنت موقعہ ہوتی ہیں اور نماز کے بعد بھی چار سنتیں سنت موقع ہیں, یعنی تاکید کی گئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو ترک کرنا صحیح نہیں ہے. تو سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کے بھی سنتیں پڑھنی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی جلدی سے دعا کر لو. ہے ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو اتوار آ رہی ہے 27 مارچ ان شاء اللہ میری پھر حاضری یہاں انصاریہ مسجد میں ہوگی. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بیان ہوگا. آپ سب حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پھر مجھے اپنی زیارت کا موقع دے. اور جو یہ ہفتے کے دن ان کے یہاں بیان ہوتا ہے شہزاد کے یہاں, وہ چونکہ اس دن تراوی کا امکان ہے ہفتے کو, تو اس دفعہ بھی ہم حاضر نہ ہو سکیں گے. تو ان کے گھر پر ہیں, ہاں ان کے گھر پر جو ہے ہر مہینے کا پہلا ہفتے والا دن ہمارا بیان مقرر ہے, لیکن گزشتہ مہینے حضرت کی تشریف آوری کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے, اور اس مہینے جو ہے چونکہ رمضان شریف اور پورا رمضان شریف اب ہماری حاضری نہ ہو سکے گی. تراویح کے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور روزے میں آنے کی نہ ہماری ہمت ہے نہ آپ لوگ ہمیں ملیں گے. نہیں ملو گے نا, مشکل ہے. خیر رمضان شریف میں رخصت دے دو, وہاں تو ہم ہوتے ہی ہیں, وہیں آ جاؤ. ہم یہاں آتے رمضان میں آپ لوگ وہاں آ جائے کرو, وہاں روزہ ہمارے ساتھ افطار کر سکتے ہیں. جو بھی آنا چاہے وہاں روزہ میں وہیں انشاءاللہ افطار کروں گا. تو وہاں یہ لوگ پچھلے سال آئے بھی ہیں ماشاءاللہ, روزہ بھی افطار کیا ہمارے ساتھ اور سحری بھی کی. اور 10 روزہ ہمارا ارادہ ہے رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے, انشاءاللہ میں بھی عشرہ وہیں لگاؤں گا. حجرت الطالبین ہماری جگہ کا نام ہے, حجرت الطالبین سندھ بلوچ سوسائٹی میں. تو وہ پورا عشرہ انشاءاللہ میں وہیں رہوں گا. تو جو آنا چاہیں مجھ سے پہلے پوچھ لیں مشورہ کر کے, وہ ابھی سے مجھے بتا دیں کہ ہم عشرہ وہاں لگانا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ وہاں عشرے کا بھی انتظام ہوگا. بس اچھا ان ساری مسجد میں آؤ گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ بتا دو نہیں تو میں نہیں آؤں. اچھا بھائی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی بچی کے لیے بھی اور سب بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.
الہ العالمین جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ تمام مسلمانوں کو ہر نیک بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما، سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، سنتوں کا عشق نصیب فرما، اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ عشق و محبت نصیب فرما، اے اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما، اہل و عیال سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ شدید اشد درجے کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا، اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، الہ العالمین ہم سب کو اپنے فضل سے جذب فرما لے، اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جذب فرما لے، اور منتہائے اولیاء صدیقین عطا فرما دے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے، اے اللہ اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے اللہ ہم کو نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو نصیب فرما دے، ہمارے بچے بچے کو نصیب فرما دے، ہم سب کو صاحب اقوام نسبت بنا دے، ہم سب کو اپنے اخص الخواص میں شامل فرما لے، ہم سب کو اپنی مہربانی سے اپنے مقبولین میں شامل فرما لے، صالحین میں شامل فرما لے، اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ ایمان کامل پر، اسلام کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، اللہ طریق کابر پر جینا مرنا نصیب فرما دے، اے اللہ سنتوں کے احیاء کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق نصیب فرما، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے یاروں کے ساتھ، اے اللہ اپنے معاملات کرنے والوں کے ساتھ، اے اللہ تمام بندوں کا اکرام نصیب فرما، اے اللہ اپنے کو سب سے کم تر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بھائیوں کو اپنے سے بڑا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جھگڑوں سے اور ناچاقیوں سے، نہ اتفاقیوں سے، اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ غیبت سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، اور اے اللہ حسد سے اور کینہ سے اور بغض سے اور تمام بری بری عادتوں سے اور برے اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو معاف فرما، آج تک کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، اے اللہ جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اے اللہ چھپ کر کیے ہوں یا سب کے سامنے کیے ہوں، اے اللہ آپ ہر گناہ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ آپ ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں، اے مہربان مالک ہم سب کو معاف فرما دے، اے مہربان مالک ہم سب کو معاف فرما دے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ یہ بھائی محمد اکرم صاحب کی جو بچی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کے قرآن کریم کو پڑھنا اور جس نے سکھایا ہے اللہ اس کا سکھانا اور پڑھانا اور اس کی محنت اور مجاہدہ پڑھنے والا پڑھانے والا، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، غموں کی کشائش بنا دے، اے اللہ روح کی جلا بنا دے، اے اللہ دلوں کی بہار بنا دے، دلوں کا نور بنا دے، اے اللہ دلوں کا نور بنا دے، اے اللہ اس کو ہماری رگ رگ میں پیوست فرما دے، اے اللہ ہمارے خون میں پیوست فرما دے، آنکھوں میں پیوست فرما دے، زبان میں پیوست فرما دے، کانوں میں پیوست فرما دے، اللہ اس کی حلاوت کو ہمارے قلب میں گھول دے، اے اللہ اس کی تلاوت کو ہمارا معمول بنا دے، اے اللہ اس کی کثرت سے تلاوت کو ہمارا معمول بنا دے، اور اللہ اس کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرما دے، اور اے اللہ اس کو خوب اچھی تجوید کے ساتھ، ایسی اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ اے میرے مالک تو خوش ہو جائے، اے اللہ ایسے اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ تو خوش ہو جائے، اے اللہ ایسا اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ تو خوش ہو جائے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما، اور اے اللہ جو اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو خوب برکتوں سے نواز، اللہ ان کو ان پر رحم
رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرما، اور اے اللہ ان کو تمام کاموں میں آسانی فرما، اور اے اللہ ان کو تمام مشکلات سے حفاظت فرما، اور جو کوئی پریشانی اور مسائل ان کے ہیں اے اللہ خزانے غیب سے اس کو حل فرما دے، اور اللہ ان کی دنیا آخرت کے دونوں کام، دونوں جہان کے کام بنا دے، ان کو عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما، پڑھنے والوں کو بھی اللہ خوب خوب رحمتوں سے نواز دے، برکتوں سے نواز دے، اور اللہ اس کے علوم و معارف سے مالا مال فرما دے، کہ اللہ ہم سب میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور پیارا بنا لے، اور اللہ ہم سب کی جو جائز حاجتیں ہیں اے اللہ اس مبارک موقع پر اپنے فضل سے اس کو خزانے غیب سے پورا کرنے کا اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے، اور ہم سب کو اللہ اللہ والا بنا دیجئے، اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے اے اللہ سب کی جائز حاجتیں، دلوں کے حال آپ جانتے ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، اور جن کو روزی نہیں ہے اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، اور جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح محبت والے اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت والے رشتے عطا فرما، اور جن گھرانوں میں آپس میں اختلاف ناچاکیاں بدگمانیاں ہیں شیطان نے لڑوا رکھا ہے اے اللہ ان کے گھروں سے شیطان کو نکال باہر کر دے، اس کو دفع کر دے، اور اے اللہ آپس میں سب کو پیار و محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما، اللہ میرے مشائخ کے درجات بہت 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 بلند فرما، اللہ ان کو بہت بلند فرما، ان کی ارواح مبارک کو ہم سے خوش فرما، اے اللہ ان کے درجات بہت بلند فرما، اور ان کی اولادوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی خوب عزت و شرف سے نوازش فرما، اور اللہ ان کو کبھی غم نہ دکھا، ہمیشہ خوشیاں دکھا، اور ان کو خوب عزت و شرف عطا فرما، اور ان سب کو بھی اے اللہ ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا، اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ تھوڑی سی مٹھائی لائے ہیں محمد اکرم، ان کی خوشی کے لیے سب کھا لیجیے. یہ زیادہ لانا چاہتے تھے لیکن میں نے خود ہی ان کو محدود کر دیا ہے، میری طرف سے پابندی تھی کہ تھوڑی لاؤ، یہ زیادہ لانا چاہتے تھے. اسی لیے منع کیا تھا کہ رسم و رواج بن جاتا ہے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مٹھائی کھاتے جاؤ بھائی، ابھی وہ لا رہے ہیں، اس کو کاٹنے کو کہا تھا رہ گیا. ہمارے ہم نے ساتھی بزرگوں سے سیکھی، کوئی لایا تھوڑا سا ہاتھ دیا کوئی چیز، اب اتنے سارے لوگ کیا کریں، چھپا کے رکھ بیچیں، کیا فائدہ.